الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں آپ ایک موضوع پر اسلامی بھائیوں کے مبلغین کے مدنی پھول سماعت کرتے ہیں، گفتگو کی جاتی ہے اور مختلف سیگمنٹس بھی شامل اس سلسلہ کیے جاتے ہیں۔ آج کا موضوع بڑا پیارا ہے، پہلے میں موضوع کا آپ کو عرض کر دوں پھر اس کے بعد ہم تلاوت قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے اس کا نام ہے برکت والے کام، کون سے کاموں میں برکت ہوتی ہے اور کون سے کاموں میں برکت نہیں، اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں، مگر اچھی اچھی نیتیں فرما لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب آخرت کمانے کے لیے تلاوت سنیں گے، نعت شریف سنیں گے اور سلسلے میں حاضر رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكرن ما يتلى
تلاوت قرآن مجید فرقان حمید جو ہم نے سنی ہے، اس میں وہ کام بتائے گئے ہیں کہ جس میں برکت ہی برکت ہے۔ جی ہاں، ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صبر کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ یہ برکت والے کام ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ موضوع ہمارا ہے برکت والے کام، اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ اور دل میں تعظیم مصطفیٰ بڑھانے کے لیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا کے گلی گلی تباہ کر سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ کر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو تیری گلی سے جائے کیوں، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ چاند سے ان کے چہرے پر کہ سوئے مشک پام دو، چاند سے ان کے چہرے پر
ذات غزل
Hey, hey, hey. اب تو مدینے لے بلا
پیارا کلام ہے اور کتنا میٹھا انداز ہے سرکار کی شان بیان کرنے کا، اہل بیت کی شان بیان کرنے کا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے انداز عشق رسول عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، موضوع میں نے عرض کیا تھا کہ برکت والے کام، کون سے کاموں میں برکت ہے. دیکھیے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی یہ دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ بھائی برکت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یار برکت ختم ہو گئی، کوئی جی کہتا ہے یار نظر ہی نہیں آتا برکت کہاں ہے، کوئی کہتا ہے یار بڑی بے برکتی ہو گئی ہے. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہم کسی کو یہ کہتے سنتے کہتے کہ یار آج تو میرے گھر میں بڑی برکت ہوئی ہے، میرے کاروبار میں بہت برکت ہو گئی آج تو. ایسے ہی جو ہے میرا ایک جانا ہوا مدنی عطیات کے سلسلے میں ایک اسلامی بھائی کے پاس، تو گفتگو چل رہی تھی حج کے بارے میں نا، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں حج پہ سے آیا، جب حج پہ گیا تو بڑی مشکل سے پیسے جوڑ کر حج پر گیا تھا، جب میں حج پہ سے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ آنے کے بعد میں نے اپنا مکان بھی خرید لیا اور اپنے کاروبار کو بھی وسیع کر دیا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا پیسے کہاں سے ہے. نہیں نہیں، وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ حج کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں مجھے جو ہے وسعت عطا فرما دی. تو کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے اور یہ کوئی یہ رونا رو رہا ہوتا ہے برکت نہیں ہے. تو آج ہم سنتے ہیں برکت والے کام کون سے ہیں جن سے برکت ملتی. دیکھیے، ہر ایک چاہتا ہے کہ برکت ہو جائے. اب برکت ہے کیا، کیسے ملتی ہے، برکت کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، انشاءاللہ یہ سب کچھ ہم عرض کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے مدنی چینل کی اسکرین پر اور سنتے رہیے. جو جو باتیں آپ کو پسند آئے آپ عمل کر سکتے ہو ان پر عمل بھی کیجیے انشاءاللہ، پھر دیکھیے کہ آپ کو کتنی برکتیں ملتی ہیں. سب سے پہلے ہم یہ سنتے ہیں کہ برکت کا معنی کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ برکت ہوتی کیا ہے. کفیل بھائی، برکت کے معنی کیا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ارشاد فرمایا کہ لیست البرکت من الکثرت ولکن الکثرت من البرکت.
واہ،
کثرت کسی چیز کا زیادہ ہونا یہ برکت نہیں ہے، بلکہ برکت میں کثرت ہوتی ہے.
سبحان اللہ.
یعنی اگر ہم یہ سمجھیں کہ بہت سارا مال ہے تو یہ برکت ہے، ایسا نہیں. بلکہ کسی نے یہ کہا کہ برکت کو معنوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، برکت محسوس کی جاتی.
تو میں نے غلط کیا آپ سے سوال بھی، برکت کا معنی بتا دیتا، آپ پہلے بول دیتے ہو.
تو برکت محسوس کی جا سکتی ہے، کہ برکت کے یہ معنی نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت جو ہے وہ زیادہ ہو، یا اگر وقت کی برکت کریں تو وقت بہت زیادہ ہو، بلکہ فرمایا کہ کسی چیز کا کفایت کر جانا انسان کو، یہ برکت کی علامت ہوتی ہے.
یعنی آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ برکت کا جو ہے احساس بندے کو خود ہی ہوتا ہے،
خود ہی احساس ہو جاتا ہے، یعنی وہ چیز، اس چیز کا کفایت ہو جانا.
صحیح.
ایک ہے کہ آپ کے پاس وقت بھی ہے، بہت سارا فضول وقت ہے کسی کے پاس، تو اب وہ کہے کہ میرے وقت کے اندر برکت ہے، یہ برکت نہیں.
اچھا،
برکت تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کام ہے بہت سارا
اور
وقت کم ہے، اور آپ اس تھوڑے سے وقت کے اندر اپنے سارے کام سر انجام دے
اللہ اللہ،
یا تھوڑا سا وقت آپ کے بہت سارے کاموں کے لیے کفایت کر جاتا ہے. یوں ہی مال و دولت تو بہت ہے آپ کے پاس، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے بہت سارے بڑے بڑے جو ہے وہ کاروباری بھی برکت کا رونا رو رہے ہوتے ہیں اور ایک غریب مزدور
نہ ہونے کا رونا رو رہے
ہیں، نہ ہونے کا، اور ایک غریب مزدور بھی ہے اس کو برکت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کو سب کچھ کفایت کر رہا ہوتا ہے، اس کے اہل خانہ کو سب چیزیں. تو برکت در حقیقت احساس والی چیز ہے کہ وہ محسوس ہوتی ہے اور وہ اس طرح محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے کاموں کو کفایت کر جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اور اگر یہ بستی والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیں.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ.
تو پتہ چلا کہ ایمان
ٹھیک
اور اس کے بعد تقوی،
صحیح،
یہ سبب ہے سب سے بڑا
برکت کی،
برکت کا، اور نہ صرف زمین بلکہ آسمان و زمین کی برکتیں ان پر کھول دی ہیں، یہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا.
برکت کے معنی کے حوالے سے دیکھیں آپ کو بتائے گا کتنی پیاری بات کہ برکت کا احساس بندے کو خود ہی ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کام میں برکت ہوئی ہے. برکت جو ہے وہ کثرت کا نام نہیں ہے. مفتی صاحب نے جیسے فرمایا، اور بھی قرآن پاک کی آیت کتنے پیارے انداز میں پڑھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں اور تقوی، یعنی جو جن کو یہ نعمتیں ملتی ہیں ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کا ذکر فرمایا ہے. تو برکت والے کاموں میں ایک برکت والا کام یہ بھی ہے کہ بندہ ایمان لے آئے. تو الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، تو اب جو ایمان والے نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایمان لے آئیں تاکہ وہ برکت کو پائیں اور پھر تقوی اختیار کریں. ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ نیکی اور پرہیزگاری کو اختیار کریں تاکہ وہ اپنے گھر میں، اپنے جسم میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے کاروبار میں، تمام چیزوں میں برکت پائے. برکت والے کاموں کے حوالے سے ہم کلام کر رہے ہیں. غلام محی الدین بھائی، برکت والے کون سے کام ہوتے ہیں؟ جیسے ابھی تو ماشاءاللہ انہوں نے آیت قرآنی پڑھی نا، دو چیزیں بیان کی، ایمان ہے، تقویٰ ہے. ایسے اور بھی تو بہت سارے کام ہوں گے نا جس کو ہم کریں گے تو اس سے برکت ہو جائے گی. مثال کے طور پہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کاروبار میں برکت ہو جائے، جس کو ہم برکت کہتے ہیں بھائی، کثرت مثال کے طور پہ ہو جائے، تو وہ ایسے کون سے کام ہیں جن سے برکت ہو؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح تلفظ اس کا برکت ہے،
برکت
پر فتح کے ساتھ.
ٹھیک.
تو برکت اولاً تو یہ ہے کہ برکت ہر نیکی اور ثواب والے کام پر مشتمل ہوگی.
ٹھیک.
تو جو نیکی اور ثواب والا کام ہوگا، بھلائی والا کام ہوگا، اسی کے سبب اللہ تبارک و تعالی برکات عطا فرماتا ہے.
ٹھیک.
تو اب خواہ وہ کاروباری شخصیت ہو یا کوئی دوسرا شخص ہو، تو برکت جب ہی ملے گی جب سارے شرعی تقاضوں پر عمل کیا جائے گا اور ان کو پیش نظر رکھا جائے گا. برکت والے تو کام بہت سارے ہیں، ہر نیکی میں برکت ہے. اب برکت کا ایک معنی زیادتی بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے مزید تفصیل فرمائی ہے، لیکن صرف زیادتی ہی کا نام برکت نہیں ہے، کثرت کا نام ہی برکت نہیں ہے، لیکن برکت کی وجہ سے کثرت ہوتی ہے.
صحیح.
برکت کی وجہ سے، جی بالکل، کثرت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو برکات جب عطا فرماتا تو وہ محسوس کرتا ہے. تو یہ حسیات سے اس کا تعلق، یعنی مانوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے برکت. تو اب نمازیں پڑھنا، سرکار نے فرمایا کہ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے. اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا، اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے. تو ان تمام شرعی تقاضوں پر جو بھی نیک کام ہیں، نمازیں ہو گئیں اور صدقہ و خیرات ہو گیا، زکاۃ، محتاجوں کی مدد کرنا، اور اس طرح ایکس وائی زیڈ جتنے بھی کام ہیں، یعنی فائنل جملہ یہ بول دیں کہ ہر نیکی والا کام برکت کا سبب بن سکتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جب اس میں ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے.
ٹھیک ہے.
سر انہوں نے بات کی کہ بھائی صدقہ و خیرات، صدقہ و خیرات سے مال جاتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں برکت آتی
ہے. صدقہ و خیرات سے مال جاتا ہے، برکت آتی ہے. سوال کیا
تو جا رہا ہے، بالکل جا رہا ہے،
لیکن وہ برکت کا سبب ہے. اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا یہ برکت کا سبب ہے.
ڈیفائن تو کریں نا،
ڈیفائن میں یہ اس طرح کروں کہ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مثالیں جو ہے اہل ایمان کو دنیاوی اعتبار سے مثالیں بیان فرمائی. جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ، کہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے ایک دانے کی مثل، دانے کی طرح جو انہوں نے زمین میں دبایا.
ٹھیک ہے.
انبتت سبع سنابلا، وہ ایسا دانا کہ جس نے سات بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں سو دانے، ہر بالی میں سو دانے. واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی ایک راہ خدا میں درہم خرچ کرنا یا اپنا مال خرچ کرنا، ان کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمائی گویا کہ اس نے ایک دانہ دبایا ہے جس سے سات بالیاں ہوگی ہیں اور اس میں ہر بالی میں 100 دانے،
یعنی 700 ہو گئے،
جی 700 گنا اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی تو اس سے دگنا بھی عطا فرماتا ہے.
صاحب جیسے یہ فرما رہے ہیں آیت مبارکہ انہوں نے پڑھی اور آپ نے جو سوال کیا ان سے کہ بھائی وہ تو مال جاتا ہے بڑھتا تو نظر نہیں آ رہا، اب یہ ٹھیک ہے آپ کا سوال اپنی جگہ درست ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے سامنے والے کو لگتا ہے کہ میرا تو مال جا رہا، مثال پچھلے سال میں نے 10 لاکھ کی زکات دی تو اس سال مجھے 12 لاکھ کی زکات دینی پڑ رہی تو مال تو گیا، تو یہ جو میں 10 لاکھ کی زکات دی اور اس سال 12 لاکھ کی زکات دے رہا ہوں تو میرا مال بڑا یا کم ہوا؟
دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ویوربی صدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں دنیا میں بھی جب کسان اس کے پاس ایک بوری ہوتی ہے گندم کی وہ اسے زمین میں ڈال دیتا ہے، کوئی بولے بیوقوف آدمی کھانے کے بجائے زمین کے اندر جو ہے وہ گندم کے بیج ڈال رہا ہے بجائے اس کے کہ اس سے روٹی بنایا آٹا بنایا
آٹا بناتا
یہ اس کو زمین کے اندر، لیکن وہ جانتا ہے عقل مند اس بات کو کہ یہ میں اس ایک بوری کے ذریعے کتنی بوریاں حاصل کروں گا.
سبحان اللہ کیا بات.
فرمایا یہی حال ہے کہ انسان جس طرح جیسے مثال قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے ذکر کی یہی ہے کہ اگرچہ ایک دانہ ڈالا جا رہا ہے آپ راہ خدا کے اندر ایک چیز دے رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں کتنی آ رہی ہے، اور اس سے آپ خود اندازہ کریں کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے زکوٰۃ سے ان کے مال میں برکت کتنی ہوتی ہے. یعنی جیسے آپ نے مثال دی کہ بھائی 10 لاکھ کی اس دفعہ زکوٰۃ، اگلی دفعہ 12 لاکھ کی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ بتائیں نا 12 لاکھ کی زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں
مال بڑھ گیا،
مال بڑھ گیا نا آپ جبھی تو آپ
زکوٰۃ دے رہے ہیں
اور بڑھا کتنا
2 لاکھ زائد ہو گئے تو اس کا مطلب ہے اس کا مال کتنا بڑھا.
تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں یار 2 لاکھ مجھے زائد دینا پڑ رہے ہیں نا،
وہ یہ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو دیکھ رہا ہے جو اس کو حاصل ہوا ہے
جی جی جی
وہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 لاکھ کی اگر زکات تھی جس بھی مال کی تو اب جو میں 12 لاکھ دے رہا ہوں تو اس کی میرے کو پیچھے مال کتنا بڑا جس پہ دینا
2.5% بڑا اسی لیے نا کہ پیچھے جو آپ کا مال بڑا ہے تو آپ کے مال کی زکات.
یہ سوچیں وہ میں ماں رزق نہ ہوں یونفق، اپنے مال سے خرچ کب کر رہے ہو بھائی؟ اللہ دے رہا ہے اسی کا دیا ہوا مال ہے اسی میں سے خرچ کر رہے ہیں، تو یہاں تو وہ پورا دینے کا حکم دے تو بھی جو ہے انکار کی جگہ گنجائش نہیں ہے، یہ جائے کہ وہ تو تم سے مانگی 2.5% رہے.
کیا بات ہے کیا بات ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ تمہیں ثواب دے اور تمہارے لیے آخرت میں اس کا ذخیرہ کرے. شہزاد بھائی برکت والے کام،
یہ ایک عقلی مثال بنتی ہے بہترین عقلی مثال، یعنی ایک قسم کا یہ دعویٰ تھا کہ جناب کیا اسے خرچ کیا ہے بندے کا تو اس سے تو مال کم ہوتا ہے. اب ایک اور چیز بھی اس میں ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کسی چیز کے اندر ہوتا ہے نقص، عیب ہوتا ہے، جب تک اس عیب کو دور نہ کیا جائے وہ بڑھوتری کو یا نشو نما میں خلل ڈال دے گا. مثال کے طور پر ہمارے جسم ہے، ہمارے جسم کے اندر نشو نما کا سلسلہ ہے، اب اسی میں ہی اگر کہیں پر پھوڑا نکل جاتا ہے یا کوئی ایسا زخم آ جاتا ہے جب تک اس کو کاٹا نہیں جائے گا نکالا نہیں جائے گا اس وقت تک وہ کیا ہوگا، اس وقت تک وہ دیگر جسم کو بھی خراب کر دے گا.
پودوں میں بھی ہوتا ہے نا، پودوں میں بھی وہ سائیڈ سے شاخیں کاٹتے ہیں.
حدیث پاک میں باقاعدہ اس کو ذکر بھی فرمایا، فرمایا کہ یہ جو زکات ہوتی ہے کسی بھی مال کی، فرمایا یہ میل ہے.
اچھا
یہ میل ہے اور یہ دور کر دینا تمہارے مال کو پاک صاف ستھرا کر دے گا.
کیا بات ہے کیا بات.
تو لہٰذا کیا ہوگا کہ یہ زکات دینا دو طرح کی چیزیں اس میں آ گئی، ایک یہ ہے کہ اس کے اندر عقلی طور پر یہ بھی بتایا گیا کہ جس طرح تم اپنے کاروبار کے اندر، یا پھر یہ مثال قرآن پاک کی دی ہے کہ ایک دانہ بویا تو اسے یہ
7 گنا ہو گیا.
ہاں اب کاروباری بھی کاروبار جب کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، انویسٹمنٹ تو کرتا ہی ہے نا. اب اگر کوئی شخص اس کو بولے کہ بھائی انویسٹمنٹ کر رہے ہو، اتنا پیسہ لاکھوں روپے لگا رہے ہو تو یہ کیا کر رہے ہو،
جی جی
تو جواب یہی آئے گا کہ مجھے پتا ہے کہ اس سے مجھے کیا.
اگرچہ اس میں بسا اوقات نقصان بھی ہوتا ہے مگر یہاں تو نقصان کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے.
جی
یہاں جب رائے خدا میں دے رہا تو نقصان کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے، تو دینے والے کو دل کھول کر دینا چاہیے، اس کے مال میں بھی برکت ہوگی ان شاء اللہ عزوجل، وہ یہ دیکھے گا کہ اس کو دلی سکون بھی ملے گا،
مال میں بھی برکت ہوگی، ثواب میں بھی برکت،
بالکل ثواب میں بھی برکت ہوگی، آخرت کا معاملہ ہوگا.
بالکل بالکل. اور میں یہ عرض کروں دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات کے فضائل بیان فرمائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث نبوی میں ہمیں جو ہے صدقات کے فضائل بیان فرمایا. مشکا شریف کی حدیث ہے کہ 2 فرشتے روزانہ اترتے ہیں جو سخی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے، اور کنجوس کے لیے جو ہے دعائے ضرر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک کرے برباد کرے.
تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے لیے کون سی دعا ہونی چاہیے.
اور میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتا ہے
جی جی
اور وہ برکت عطا فرمانے پر قادر ہے, لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان ذرائع کو اختیار کریں کہ جو برکت والے ہیں.
جی جی
اگر کوئی اپنا کاروبار کر رہا ہے تو ان ذرائع کو اختیار کرے جو شریعت کو مطلوب ہے. اگر ظلم کر کر, زیادتی کر کر یا غیر شرعی کام اختیار کر کے اگر وہ مال حاصل کر رہا ہے, رزق حرام حاصل کر رہا ہے, رزق حلال کے تقاضے پورے نہیں کر رہا, تو اب برکت کہاں؟
یہ تو اس موضوع کو انشاءاللہ مزید کنٹینیو کریں گے کہ بے برکتی کے کون سے اسباب ہیں انشاءاللہ. آئیے ہم پہلے کال سنتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی, انشاءاللہ عزوجل اپنے موضوع کی طرف واپس آئیں گے. کال سنائیے گا.
میرا سوال یہ ہے کہ جو اللہ کے نام پہ کوئی مانگتا ہے, جو اٹھا کٹا ہوتا ہے تو اس کو دینا چاہیے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو ان کی مدد کر دینی چاہیے.
ہٹا کٹا مستنڈا ہے, اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے, کیا کریں, دے دیں.
دیکھیں پیشہ ور فقیر کو دینا یہ جائز نہیں ہے کہ یہ گویا کہ اس کی گناہ پر مدد کرنا ہے. جو پیشہ ور فقیر ہے کہ مستحق نہیں ہے مانگنے کا, اب وہ مانگ رہا ہے. اچھا پھر ایک یہ کہ مستحق کے زکات ہونا ایک الگ ہے اور مستحق کے سوال ہونا ایک الگ ہے.
یعنی جو زکات لے سکتا ہے اور جو سوال کر سکتا ہے الگ الگ
میں فرق ہے. یعنی ہر شخص جو مستحق زکات ہو, یہ ضروری نہیں کہ وہ سوال کرنا بھی اس کے لیے جائز ہو. فرمایا سوال کرنا تو اس کے لیے جائز ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانے کا نہ ہو. یعنی ذات کے لیے زکات کا سوال کرنا جبکہ پیچھے اتنا مال ہے کہ اس سے اخراجات چل رہے ہیں, ایون کہ ایک وقت کا کھانا بھی ہے.
اچھا
تو فرمایا شام کا کھانا ہے, تو اب شام کا کھانا جب تک ختم نہ ہو جائے اس کے بعد کے لیے سوال ابھی سے نہیں کرتا.
اللہ اللہ, بہت مشکل ہو جائے گی.
تو یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بلا حاجت سوال کرتا ہے, یہ سوال قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراش ہوگا.
استغفر اللہ.
اور فرمایا کہ جو سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس اسباب موجود ہیں, اس طرح کا مفہوم ہے, تو فرمایا کہ اس کو جتنا دیا جاتا ہے, کم دیا جاتا ہے تو کم آگ اس کے لیے ہے, زیادہ دیا جاتا ہے تو زیادہ آگ اس کے لیے. تو سوال کرنا یہ اسی کے لیے جائز ہے کہ جو مسکین ہو.
اچھا
مسکین اور فقیر میں فرق ہے.
مسکین کی تعریف بتا دیں.
مسکین کی تعریف وہ کہ جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کا بھی نہ ہو.
اللہ ہو.
اچھا پھر فرمایا جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو. فرمایا پہننے کے لیے کپڑا ہے تو اب کپڑے کے لیے سوال جائز نہیں ہے, صرف کھانے کے لیے.
اللہ 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 اللہ.
اور اگر کھانا ہے اور کپڑا نہیں تو فقط کپڑے کے لیے جائز. تو اتنی جو ہے وہ منع کیا گیا. سوال یعنی مضمون چیز ہے, سوال کی اسلام میں پذیرائی نہیں کی گئی. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال سے منع کیا تو صحابہ کرام علی مردوان کا یہ عالم ہوتا کہ اگر ان کے گھوڑے کا چابک زمین پہ گری آتا تو کسی سے یہ تک نہ کہتے کہ مجھے نیچے سے اٹھا کر دے.
واہ.
کہ سوال کرنے میں آئے گا, حالانکہ یہ اس سوال مضمون میں نہیں تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو صحابہ کا انداز عمل دیکھیے, حضور کے ہر فرمان پر عمل کس طرح کیا. تو بہرحال پیشہ ور فقیر ہیں تو ان کو دینے میں ان کو اس گناہ پر مدد کرنا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے, تو ایسے افراد کو نہ دیا جائے. ہاں اگر کسی کے بارے میں آپ کو غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ مستحق زکات ہے تو آپ
اس کو دے سکتے ہیں. جی اگلی کال سنائیے گا.
میرا نام حمزہ رفیق ہے, میں سرکوتا سے بول رہا ہوں. سوال ہے کہ قبر کو کیسے یاد کیا جائے.
قبر کو کیسے یاد کیا جائے, یہ پوچھا جی. قبر کو کیسے یاد کیا جائے.
قبر کو قبرستان کی زیارت کے ذریعے سے یاد کیا جائے. قبرستان کی زیارت بندہ کرتا ہے تو قبر کی یاد بھی آتی ہے اور موت کی یاد بھی آتی ہے.
ٹھیک. اگلی کال.
میں محمد بلال وہاں بچرمیاں والی سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نماز سے پہلے جو نیت کی جاتی ہے, کیا ہم بس اس کو ارادہ کر لیں تو کیا ہماری نیت ہو جائے گی یا نیت کرنی پڑے گی؟ جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
بعد میں ارادہ کر لیں, یہ کہہ رہے ہیں؟
نہیں, دل میں ارادہ.
دل میں ارادہ کر لیں. جی
دیکھیں نیت تو کہتے ہی دل کے ارادے کو ہیں, تو اگر دل میں ارادہ ہے, زبان سے آپ نے یہ الفاظ نہیں کہ میں نیت کرتا ہوں, تو بھی ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی. زبان سے کہہ لینا بہتر ہے, لیکن اگر کسی نے نہیں بھی کہا اور فقط اللہ اکبر کہا اور دل میں ارادہ موجود ہے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں اور فلاں نماز ادا کر رہا ہوں, تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اگلی کال.
مجھے یہ نام سنا دیں. پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو اب کیا.
جی انشاءاللہ. اگلی کال.
احمد رضا ساری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ سنا دیجیے, سب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب.
یہ کلام انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو سنائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ نے کالز کی. مزید کال بھی انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم شامل سلسلہ کریں گے. ہمارا موضوع ہے برکت والے کام, اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. شہزاد بھائی, برکت والے کاموں میں ہم بات چیت کر رہے تھے نا, تو وہ روزی میں برکت کے حوالے سے تو ماشاءاللہ اچھا خاصا کلام ہوا. کیا صرف روزی ہی میں برکت والی کوئی شے ہو یا برکت نظر آئے تو اسی کو برکت کہیں گے, یا برکت اور کسی اور شے میں بھی ہمیں محسوس ہو سکتی ہے؟
واقعی برکت جو ہے وہ تو جیسے فرمایا کہ وہ تو بہت وسیع موضوع ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے مال ہے, مال کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے, اسی طرح کاروبار کے اندر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں, مثال کے طور پر جیسے اپنے اعمال دیکھ لیں آخرت کے اعتبار سے, تو آخرت کے اعتبار سے جو اعمال ہیں ان اعمال میں بھی برکت ہوتی ہے.
ٹھیک,
کہ بسا اوقات بندہ ایسے کام کرتا ہے کہ جن کاموں کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاموں کے اندر یا ان نیکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے.
ٹھیک,
جیسے ایک روایت ہے, ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے فرمایا فجر کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے. تو اب اگر کوئی شخص ایسا کوئی عمل کرتا ہے, نیکی کا عمل کرتا ہے, اور وہ اس وقت کے اندر کرتا ہے, تو اب اس کے اندر اور زیادہ برکت اس کو حاصل ہو جائے گی, اور زیادہ مزید اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا.
یعنی وقت میں بھی برکت,
وقت میں بھی برکت ہے,
کہ وہ صرف مال ہی میں برکت نہ دیکھی جائے, وقت میں بھی برکت دیکھی جا سکتی.
اس کا تو اگر یعنی مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں نا, تو علماء کی زبان سے سنیے.
اچھا,
یقین مانے, بہت سارے علماء کو ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ جناب اتنا کام کریں گے کہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ یار ان کے پاس وقت کہاں سے
آتا ہے, یہ مشین تو نہیں ہے کہیں,
مشین بھی کہتے ہیں بعض لوگ. ایسا ہوتا ہے, اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنی مثالیں دیں کہ جناب ہمارے پاس پتہ ہی نہیں چلتا یہ صبح ہے یہ شام ہے,
پتہ ہی نہیں چلا.
اب جیسے خود امیر السنت دامت برکاتہ مالیہ کی ذات کو دیکھ لیں کہ کتنے کام آپ کر رہے ہیں, اور وقت آپ کا دیکھیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یار وقت اتنا شارٹ ہے, اس کے اندر آپ الحمدللہ اسلام بھائیوں کو آپ وقت بھی عطا کر رہے ہیں, اسی طرح آپ مدری مذاکرہ بھی فرماتے ہیں یا دیگر بہت سارے تحریری کام بھی ہیں, تو اس طرح وقت کے اندر بھی برکت ہے.
ٹھیک ہے,
اچھا اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ جناب ہم برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے وقت کے اندر, ٹھیک ہے, تو اب اس کے لیے وہ برکت والے کام جن کا ہم نے ابھی ذکر مختصر سا ہم نے ذکر کیا, اب ایک اور برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بے برکتی والے کاموں سے بچا جائے.
ٹھیک,
بے برکتی والوں کاموں سے,
مطلب بے برکتی والے کام کیا ہیں اس پر میں انشاءاللہ آپ سے کلام کروں گا. کچھ میسیجز ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو ہمارے اسلامی بھائی میسیجز کرتے ہیں ان کی بھی دل جو ہو جائے. ایک اسلامی بھائی ہیں, یہ کہتے ہیں سلام, مجھے اس کا بتا دیں کہ قرآن پاک میں 14 سجدے ہوتے ہیں تو کتنے کرنے چاہیے, 14 یا 28 کرنے چاہیے؟ جی حضور, 14 کریں 28 کریں؟
14 ہی سجدے کریں.
14 ہی کریں گے, اچھا. پھر یہ پوچھتے ہیں کہ اور روزے میں شوگر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں یا نہیں؟
کروا سکتے ہیں,
شوگر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, جزاک اللہ. ایک اسلام میں کہتے ہیں روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں؟
کر سکتے ہیں.
جی, بنت اقبال یہ کہتی ہیں کہ مجھے قبض کی بیماری کا علاج بتا دیں. آپ لکھ لیجئے انشاءاللہ آپ سے پوچھتے ہیں. اچھا, آنکھوں میں ڈراپس ڈال سکتے ہیں؟
آنکھوں میں ڈراپ ڈال نہیں ڈال سکتے, روزہ ٹوٹ جائے گا.
جزاک اللہ خیرا. ایک اسلامی پوچھتے ہیں, محمد حمزہ یہ کہتے پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو حافظہ کمزور ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں. تو حافظے کی مضبوطی کے لیے علی اصغر بھائی آپ سے انشاءاللہ لیں گے. اسی طرح ایک اسلامی کہہ رہے میرے گھر میں تنگ دستی بہت ہے, اس کے حوالے سے کوئی علاج عطا فرما دیں. ٹھیک ہے, اور ایک اسلامی بھی کہتے ہیں کہ میرا دل اور میری جان مدینے والے سنا دیجیے. اور اسی طرح ایک صاحب کہتے ہیں کہ مرشد کریم کی منقبت سنا دیجیے. مزید بھی میسیجز ہیں, انشاءاللہ وہی وقت مناسب پہ ہم پڑھ کر سنائیں گے. نعت خوان اسلامی بھی ہمارے ساتھ ہیں, کچھ کلام کے چند اشعار آپ سنا دیجیے. جی
آج Oh. پر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں نازاد سفر
دل اور میری جان مدینے والے دو اشعار اس کے بھی پڑھ لیں
میرا دل I
کفیل بھائی ایک سوال آپ سے کرتا ہوں پھر اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. مال کی کثرت اور برکت یہ دونوں سیم ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ جیسے عوام میں تو یہ ہے نا کہ جب مال کثیر ہوگا تو اسی کو برکت سمجھا جاتا ہے, اگر مال کثیر نہ ہو تو اس کو بھی وہ بھی کوئی صورت برکت کی ہو سکتی ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, آپ نے تاجروں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَإِن صَدَّقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, فرمایا کہ اگر سچ بولیں اور چیز میں اگر عیب ہے تو اسے بیان کر دیں تو بے میں برکت ڈالی جاتی ہے. وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ بُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْعِهِمَا, اگر جھوٹ بولیں اور عیب کو چھپا لیں تو اس کی برکت مٹا دی جاتی ہے. اس حدیث سے سمجھے, حالانکہ فی زمانہ ہم دیکھیں جو عیب چھپا کر مال بیچ دیتا ہے, اگر عیب بتا کر بیچتا تو شاید کم ریٹ ملتی, لیکن جب زیادہ میں بیچ دیتا ہے یا جھوٹ بول کر بیچتا ہے زیادہ میں پیسہ تو زیادہ آ جاتا ہے, لیکن حدیث فرما رہی ہے, حضور فرما رہے ہیں کہ برکت مٹا دی جائے گی. برکت جب آئے گی جب سچ بولو. اب سچ بولنے میں اگرچہ مال کم آئے گا لیکن اس میں برکت آئے گی. اب مال زیادہ تو آ گیا, آپ کے پاس رہا ہی نہیں, چوری میں چلا گیا, ڈاکے میں چلا گیا, بچوں کی بیماری میں چلا گیا, اس طرح تو یہ وہ مال تو آیا, ایک طریقے سے کثرت آئی, نقصان ہو گیا.
اب جیسے آم کا سیزن ہے, اب آم ایک ہوتے ہیں اچھے کوالٹی کے اور ہوتے ہیں داغی, کچھ داغ والے ہوتے ہیں. اب داغ والوں کے ریٹ کم ہوتے ہیں اور جو اچھے ہوتے ہیں ان کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں. اب ان کو مکس کر کے بیچ دیا اچھے ریٹ میں تو یقیناً یہ دھوکہ دیا.
وہ یہ نہ ہو نا کہ وہ داغ جو ہے وہ ہماری زندگی کے حصہ بن جائے, وہ داغ ہماری زندگی کے لیے داغ نہ بن جائے.
یہ آدمی جو ہے نا یہ ٹھیلے والا,
یہ دوسرا ہے کہ اس داغ کی وجہ سے میری اپنی مال پر, آل و اولاد پر, میری اپنی ذات میں کوئی ایسا داغ پیدا نہ ہو جائے جو آگے کے لیے میں داغدار بن جاؤں. یہ نہ ہو کہ میں نے آج مال تو بڑا کما لیا, کس لیے؟ بچیوں کی شادی کرنی ہے, پتہ چلا رشتہ ہی نہیں آ رہا تو پیسے لے کے آپ کیا کریں گے؟
یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ رشتہ نہیں آ رہا, وہ شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے تو یہ نہیں سوچ رہا کہ میری بچیوں کا رشتہ نہیں آ رہا, وجہ کیا ہے؟ کہیں میں ایسے کوئی برے کام تو میں نے نہیں کیا نا.
پیسے سے ہر چیز نہیں خریدی جا سکتی. آپ اسباب سکون تو خرید سکتے ہیں، سکون نہیں خرید سکتے.
آپ اسباب مال تو لے سکتے ہیں، برکت کو آپ پیسوں کے ذریعے نہیں خرید سکتے. تو برکت اور مال کی فراوانی میں جو فرق بیان کیا، اسے بھی سمجھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم بولے یار میں تو یہ اتنے نیک کام کرتا ہوں، میں نے تو یہ کام کیا وہ کام کیا، مگر میرے مال میں جو کثرت ہی نہیں ہو رہی. اور بعضوں کو ہم دیکھتے کہ ان کے مال میں بڑی کثرت ہے اور وہ کوئی نیک کام بھی نہیں کرتے، تو یوں پھر دل چھوٹا ہوتا ہے کہ یار یہ گناہگار بدکار آدمی اتنے برے کام کرتا ہے اور اس کے پاس مال کی اتنی کثرت ہے. تو پھر کافروں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کافروں کے پاس بھی تو مال ہے. تو مال کا کثیر ہونا برکت نہیں ہے، بلکہ اس کا کفایت کر جانا اور اس سے اطمینان قلبی کا آ جانا، یہ برکت کا ایک ذریعہ ہے. انشاءاللہ اس کو مزید لیں گے. اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، سیگمنٹ کا نام ہے انوار القرآن. جی شہزاد بھائی، انوار القرآن میں آج کون سا عقیدہ اور کون سی آیت؟
انشاءاللہ العزیز آج ہم عقیدہ آخرت کے بارے میں سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید برہان رشید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان فیبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کے سب وہ فنا ہو جائیں گے، اور سوائے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کہ وہ صرف باقی رہے گی. تو اس آیہ کریمہ سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ جو زمین کے اندر ہے، چاہے انسان ہیں جنات ہیں، سب کچھ یہ فنا ہو جائے گا اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات باقی رہے گی. آخرت ہے، آخرت ہے، یعنی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ایک ایسا وقت آنا ہے کہ جب ہم نے اپنا حساب و کتاب اور یہ سارے معاملات ہم نے کرنے ہیں. اس کے لیے ابتدائی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کچھ علامات بیان فرمائی ہیں.
ٹھیک،
علامات، اس میں سے ایک حدیث پاک ہے، اس میں چند علامات کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے. ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ما تذاکرون، میں کس چیز کا ذکر کر رہا ہوں، آپس میں کیا تذکرہ کر رہا ہوں. عرض کرتے ہیں کہ نذکر الساعت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. تو اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 علامات کو نہ دیکھ لو. پھر اس میں سے آپ نے دھوئیں کا ذکر فرمایا، دجال کا ذکر فرمایا، دابت الارض کا ذکر فرمایا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کا ذکر فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر فرمایا، یاجوج و ماجوج کا ذکر فرمایا، اور خسوف، تین خسوف کا ذکر فرمایا، یعنی دھنس جانا.
جی جی،
وہ ہے ایک مشرق کے اندر، ایک مغرب میں، اور پھر ایک بحیرہ عرب میں.
ٹھیک
ہے، یہ صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ آئے گی قیامت، یہ آخرت آئے گی، سب کچھ ہے، لیکن اس کے لیے کچھ حضور علیہ السلام نے علامات بیان فرمائی. جب یہ سب کچھ ہو چکے گا، یعنی بڑی بڑی علامات جو قیامت کی ہیں جب وہ پوری ہو جائیں گی، تو اب سور پھونکا جائے گا. پہلا سور پھونکا جائے گا، اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ آج بھی وہ سور کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی حکم ہوگا پھر وہ سور پھونک دیں گے. وہ جو نفخہ اولا، یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا، تو ایک باریک سی آواز آئے گی، اور اس آواز کی وجہ سے لوگ یہی سمجھیں گے کہ بالکل جو ہے وہ
ہلکی سی
خوبصورت سی اچھی آواز ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑھ جائے گی، ایسی بڑھے گی کہ لوگوں کے کان تک پھٹ جائیں گے، اور پھر ایک زمین پر زلزلے اور یہ سارے معاملات ہو جائیں گے، جس کا قرآن مجید برہان رشید میں مختلف آیتوں کے اندر ذکر فرمایا گیا. تو اس طرح یہ پہلا ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا.
صحیح،
یہ طویل عرصے تک یہ سارا معاملہ رہے گا ایک سور کے بعد. پھر دوسرا سور رب کائنات جل مجدہ ارشاد فرمائے گا، تو وہ پھونکا جائے گا جس سے سب لوگوں نے اپنی قبروں سے اٹھنا ہے.
ٹھیک ہے،
حساب و کتاب کے لیے. تو اس طرح یہ آخرت ہے،
اسی کا نام
دن ہوگا. جی، آخرت کا دن ہے، یعنی اس دنیا کے بعد جو بھی آگے والا مرحلہ ہے وہ ہمارا
آخرت کا.
دو پہلو ہیں آپ دیکھیں، ایک ہے قیامت کا قائم ہونا اور ایک ہے محشر.
محشر
تو پہلا سور پھونکا جائے گا تو قیامت یوں قائم ہو گئی کہ کل من علیہا فان،
سب بن
اس وقت اللہ تبارک و تعالی جو ذکر ہے لی من الملک الیوم، آج بھی آیت پڑھے نا اگر تو رونگٹے کھڑے کر دینے والے
تھے.
یہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اسے ایک اللہ کی بادشاہت ہے.
ہے، جبار کہاں ہے، غفور کہاں ہے، متکبر کہاں ہے؟
اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہے وبالآخرتی ہم یوقنون، مومنین کی نشانی ہے، اور کافر اور مسلمان کے درمیان بہت بڑا ایک جو فرق ہے وہ یہی آخرت کا عقیدہ ہے. عقیدہ آخرت کی بنیاد پر ہی مومن نیک اعمال کرتا ہے. کافر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، آخرت میں اٹھنے کو وہ اس کا تصور ہی نہیں، لہٰذا وہ اس دنیا میں ہی سب کچھ کرتا ہے اور وہ بری چیزوں سے بچتا نہیں یا اس کو جواب دہی کا خوف نہیں ہوتا. ایک مسلمان میں عقیدہ آخرت ہی ہوتا ہے
کہ مجھے آگے جا کر جواب دینا ہے،
جواب دینا ہے. یہ اس کی سیرت کو، اس کی صورت کو، اس کے کردار کو جو ہے وہ بہتر کرتا ہے.
تو عقیدہ آخرت یہ اسلامی عقائد میں ایک بنیادی عقیدہ رکھتا ہے جس کے بارے میں آج ہم نے معلومات سنی. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر بھی عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ یہ فکر فراہم کی جاتی ہے. آپ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، انشاءاللہ عزوجل فکر آخرت میں اضافہ ہوتا رہے گا. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، روحانی علاج. روحانی علاج میں ہم آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. سب سے پہلے کال تھی معدے کا مسئلہ جس میں بیان کیا گیا تھا، تو معدے کی جن کو تکلیف ہے ان کے لیے روحانی علاج یہ ہے، جب پانی پیش کریں، پانی پئیں تو یا عظیم سات مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عزوجل معدے کی تکلیف دور ہو جائے گی. اور ہر نوالے پر جب کھانا کھانے بیٹھیں، ہر نوالے پر یا واجدو پڑھیں تو وہ کھانا پیٹ میں جا کے نور ہو جائے گا اور بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد کی کال تھی برین ٹیومر کا، اس میں انہوں نے فرمایا تھا مریضہ کو برین ٹیومر ہے، تو اس کا ایک روحانی علاج ہے، وہ ذرا طویل ہے. تو اس کے لیے آپ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب ہے نیکی کی دعوت، اس کے صفحہ نمبر 426 پر یہ برین ٹیومر کا روحانی علاج، بہت ہی زبردست روحانی علاج ہے. اور ایسا روحانی علاج ہے کہ اس کی کئی مدنی بہاریں
سبحان اللہ
الحمدللہ ہمیں سننے کو ہی ملی ہیں کہ اس کی برکت سے وہ برین ٹیومر کا مرض دور ہوا.
سر کی رسولی،
جی سر میں دماغ میں رسولی وغیرہ کا انہوں نے بتایا، بیان کیا. تو دماغ کی رسولی کے لیے اس کو، اس روحانی علاج کو اختیار کریں. نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 426 پر وہ علاج لکھا ہوا ہے. اچھا، پھر کسی سائی بہن کے حوالے سے تھا، قبض کی ان کو شکایت ہے، قبض دور ہو جائے اس کا روحانی علاج بھی سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا محیی، یا محیی، یا بالآخر درود شریف کے ساتھ سات مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عزوجل قبض کی شکایت دور ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
پھر ایک کال ہے گھر میں تنگ دستی کی شکایت کی، اگر گھر میں بیماریوں نے، تنگ دستیوں نے، غربت نے، ناداری نے ڈیرہ ڈال دیا ہو تو بلا ناغا 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 بار پڑھ کر دعا کیجیے، انشاءاللہ عزوجل بیماری، تنگ دستی، ناداری سے نجات حاصل ہوگی. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 30 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، تو اس کو اختیار، اس کو حاصل بھی فرمائیں، اسے تقسیم بھی فرمائیں.
کہ جزاک اللہ خیرا. سلسلہ جاری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں برکت والے کاموں پر. غلام محی الدین بھائی، برکت والے کام تو ہم ذکر کریں، جیسے نماز پڑھنا یہ یقیناً برکت کو لاتا ہے، روزہ رکھنا یہ بھی برکت والا کام ہے، درود پاک پڑھنا برکت والا کام ہے، اچھا اسی طرح سچ بولنا برکت والا کام ہے، والدین کی فرما برداری کرنا یہ برکت والا کام ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ بھی برکت والا کام ہے. بے برکتی کے کون سے اسباب ہو سکتے؟ بے برکتی کا ایک سبب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھنا اور سستی کا اختیار کر لینا.
سستی تو بہت بڑی یہ جڑ بنیاد ہے بے برکتی کی.
صحیح.
یعنی سستی اگر عبادت میں بھی ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کو غافل کہا جائے گا.
ٹھیک ہے.
سستی اگر جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، کسی بھی چیز میں سستی ہو تو سستی تو ویسی مضموم ہے.
اچھا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں کمی ہو تو یہ بھی بے برکتی کا سبب ہے.
جی بالکل.
کیونکہ حسن سلوک جو ہے وہ رزق میں وسعت کا ذریعہ ہے. سستی کی بات کی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم سستی نہیں کرتے، محنت بھی کرتے ہیں، پھر بھی برکت نہیں ہوتی. اس کے جو اسباب ہیں یا ان کے جو افعال ہیں ان پر غور کریں. صبح کا وقت ہے، اس وقت میں برکت دی گئی اس امت کے لیے، خاص طور پر
خاص اس امت کے لیے،
امت کے لیے عطیہ ہے کہ اس وقت میں برکت دی گئی. اب فجر کی نماز کے بعد سو جانا یہ بے برکتی کا سبب ہے.
یہ تو ہمارے معمول ہے،
معمول ہے کہ جو ہے وہ یہ لازمی سونے کو جو ہے وہ،
بلکہ یہ کہا جاتا ہے فجر کے بعد کی جو نیند ہے نا وہ تو اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ یار اٹھنے کو دل نہیں،
ایک تالا توڑتی نہیں ہے نا فجر میں، تو سونے کا تو
ایک کون سے جی جی گناہ والے کام جیسے فجر کی نماز ہی نہ پڑھنا دینا. اب نماز آپ کام کر رہے ہیں، روزی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کر رہے ہیں، چاہے جاب کر رہے ہیں چاہے کاروبار کر رہے ہیں، لیکن جس سے رزق ملنا ہے اس کے پاس جا ہی نہیں رہا. اور پھر آپ کے برکت بھی ہے، برکت بھی ہو تو یہ کیسے ہوگا؟
اچھا برکت دینے والا بھی تو اللہ ہے،
اللہ ہے. تو نمازوں کا چھوڑنا یہ بے برکتی کا، اسی طرح بے پردگی اور فحاشی کا پھیلنا یہ بھی بے برکتی کا بہت بڑا سبب ہے. بلکہ فرمایا کہ قحط کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں بے پردگی اور فحاشی پھیل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر قحط مسلط فرما دیتا ہے کہ اناج ہی نہیں اگتا. آج ہم دیکھیں تو بہت سارے علاقوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، دنیا کے کئی ممالک کے اندر اتنا کچھ ہونے کے باوجود برکت کا ایک نہ ہونے کا جو ہے وہ
سبب یہ
سبب یہ بھی ہے کہ بے پردگی اور فحاشی. تو اپنے اپنے گھر والوں کو اور معاشرے کو باپردہ بنانے کے لیے کردار ادا کر،
یہ برکت کا ایک سبب،
یہ برکت کا ایک سبب.
شہزاد بھائی بے برکتی کے اسباب پر آپ بھی کچھ فرمانا چاہیں.
بے برکتی بہت ساری چیزوں میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ احادیث میں اس کا ذکر فرمایا. مثال کے طور پر ایک کاروبار ہے، کاروباری شخص ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، اس کے اندر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے.
صحیح،
جھوٹی قسمیں. یہ جھوٹی قسمیں ارشاد فرمایا کہ یہ مال تو بکوا دیتا ہے
جی،
لیکن برکت کو اٹھا دیتا،
برکت اٹھا دیتا ہے.
اسی طرح ایک اور بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی، یعنی ایسے موقع پر کہ جہاں پر لوگوں کو ضرورت ہے اس کے باوجود وہ مال جمع کیا ہوا ہے. اب اسی طرح فرض زکات ہے اس پر
وہ،
لیکن اس کو ادا نہیں کرتا. اسی طرح صدقہ ہے، صدقہ ہے اور وہ ضروری ہے، جیسے فطرانے ہی کو دیکھ لے لیں تو یہ وہ ادا نہیں کرتا. اسی طرح رب تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاتا،
غافل ہو جانا
فرائض میں وہ غفلت کر جاتا ہے، یہ بھی اس کا بے برکتی کا سبب ہے. اسی طرح ارشاد رب تعالیٰ کی ناشکری کرنا، یہ رب کی ناشکری کرنا یہ بھی بہت بڑی بے برکتی کا باعث ہے.
والدین کے لیے دعا نہ کرنا یہ بھی بے برکتی کا ایک سبب ہے.
ایک بندے کو مل گیا، ایک بندے کو مل گیا مال، اس نے جناب آج کمایا ہے اور بہت زیادہ کمایا ہے
جی جی،
لیکن اس نے شکر ادا نہیں کیا.
ٹھیک،
اب لے کر تو آ گیا.
لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کرو گے تو اور دوں گا.
شکر برکت کا سبب ہے
جی، اور ناشکری بے برکتی کا سبب. فرمایا کہ میرا عذاب بہت سخت.
ماشاءاللہ بے برکتی اور برکت کے کاموں کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو چل رہی ہے، مزید بھی انشاءاللہ اس کو لیں گے. کچھ کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جی ایک کال سنائیے گا.
میرا نام منور علی خان ہے. سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر قبرستان وغیرہ میں ہم جاتے ہیں اور میت کی تصویر کے وقت دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ یا کچھ جنازے کے ساتھ جو ہے نا عہد نامہ رکھتے ہیں قبر میں، کیا یہ طریقہ جائز ہے اور صحیح ہے؟ دوسرا سوال ہے میرا ایسا کہ اکثر قبروں کے خطبوں پر جو ہے آیت کریمہ لکھی ہوتی ہیں، بہت ساری مطلب درود و سلام لکھے ہوتے ہیں، جس کی لوگ بے حرمتی زیادہ کرتے ہیں، قبروں پہ پاؤں رکھتے ہیں، یہ لکھنا جائز ہے یا غلط ہے؟
جی اسی صاحب،
عہد نامہ رکھنا تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تبرک کے لیے، برکت کے لیے رکھا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. سائیڈ میں دیوار میں تاک بنا کر وہاں پر سوراخ وغیرہ بنا کر اس میں رکھا جائے. اور جہاں تک کتبوں کے اوپر انہوں نے کہا کہ آیات لکھی ہوتی ہیں، آیات نہیں لکھنی چاہیے کہ ایک تو اس سے بے ادبی بھی ہوتی ہے، دوسرا پھر جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو پانی اس پر سے ہوتا ہوا جاتا ہے، اور پھر جانور وغیرہ بھی قبرستان میں ہوتے ہیں تو وہ اس کی بے ادبی بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے اوپر کچھ بھی اس طرح کی آیات یا مقدس چیزیں نہ لکھی جائیں.
نام وغیرہ لکھ سکتے ہیں قبر،
نام وغیرہ لکھ سکتے ہیں. باقی انہوں نے کہا کہ قبروں پر لوگ پاؤں رکھ دیتے ہیں، دیکھیں اگر اس پر کچھ نہ لکھا ہو، جب بھی قبر پر پاؤں رکھنے میں میت کی بھی جو ہے وہ بے ادبی ہے اور میت کی بھی بے حرمتی ہے. تو انسان کی جو ادب و احترام ہے وہ دنیا میں بھی اسی طریقے سے ہے، مرنے کے بعد بھی. فرمایا کہ مردے کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح زندہ کو تکلیف ہوتی ہے. تو چاہے نام لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، بہر صورت قبر پر پاؤں رکھنا حرام.
ٹھیک ہے، اگلی کال.
میرا نام عبد الحنیف شیخ ہے. جو نماز ہوتی ہے اور ٹی وی میں ایک دم لائف دکھاتا ہے، کیا میں اس نماز کے ساتھ اپنی نماز پڑھ سکتا ہوں اپنے گھر میں؟ ذرا بتائیے ذرا.
جی حضرت،
نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جماعت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ امام اور مقتدی ایک مکان میں ہوں.
ٹھیک ہے،
ایک جگہ میں ہوں یا وہ جگہ متصل ہو، اس سے
ملی ہوئی ہو.
تو یہاں پہ جماعت ہی جو ہے وہ جدا ہے، مقام ہی جو ہے وہ جدا ہے، تو اس کی اقتداء نہیں کی جاتی.
ملک ہی جدا ہوگا،
ملک ہی جدا ہوگا.
وہاں سے لائیو آ رہی ہے، یہاں وقت ہی نہیں ہے، وہاں تو اثر ہو رہی ہے، مغرب ہو رہی ہے،
درمیان میں لائٹ چلی
جائے گی، جماعت منقطع. جی اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ جو اذانیں افطار کے وقت جو اذانیں ہوتی ہیں اس کے اوپر روزہ کھولنا کیسا ہے؟ کیا ہم ٹائم پہ روزہ کھولیں یا اذان سن کر روزہ کھولیں؟
یوزر
ٹائم پر ہی روزہ کھولیں، اذان جو ہے وہ نماز مغرب کے لیے ہوتی ہے، افطار کے لیے نہیں ہوتی.
اگر کسی نے اذان پر روزہ کھولا تو
اگر غروب آفتاب کے بعد ہوا ایسا تو روزہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر کبھی اذان پہلے ہو گئی غروب آفتاب سے پہلے اور پھر انہوں نے کھول لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا.
ٹھیک ہے، اگلی کال.
ہم لوگ امام کے پیچھے جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جماعت میں یہ مسواک کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اور جو الحمدللہ پڑھ کے آمین بولتے ہیں زیادہ آواز بھی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا مہربانی سے جواب دے دینا بس.
جماعت میں مسواک کیسے کریں گے؟
جماعت میں تو مسواک جب نماز کو ہی توڑ دے گی تو جماعت میں تو مسواک یا نماز میں تو مسواک کرنا مفسدات نماز
میں سے. کہ جماعت کے لیے مسواک کرنا؟
ہاں جماعت کے لیے بالکل کریں گے، ہر نماز کے لیے کریں گے. آمین بالجہر احناف کے نزدیک سنت یہ ہے کہ آہستہ آواز میں آمین کہی جائے، بلند آواز سے آمین کہنا خلاف سنت ہے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آخری کال دے دیجیے گا جی.
سوال یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس نے گھر بیٹھے بٹھائے طلاق مانگ لی ہے، وہ شوہر گھر بھی نہیں آئی ہے، تو اس کی عزت کتنی ہوتی ہے؟
جی
طلاق مانگنے سے تو طلاق نہیں ہوتی جب تک شوہر طلاق دے گا نہیں. اگر شوہر طلاق دے گا تو اس کے بعد عدت ہوگی، اگر حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش تک عدت ہوگی، حاملہ نہیں ہے تو تین ماہواری عدت ہوگی.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آپ نے کالز کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے آج برکت والے کاموں پر مدنی پھول لیے، بات چیت کی، اسلامی بھائیوں نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائی، برکت کس سے ہوتی ہے اور کن چیزوں سے برکت چلی جاتی ہے. ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے اسلام کے چمکتے ستارے. جی شہزاد بھائی، اسلام کے چمکتے ستارے.
آج انشاءاللہ العزیز امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہم سنیں گے.
ماشاءاللہ
امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ ان کا اصل جو نام ہے، نام وہ ہے مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی جو ولادت ہے وہ ہے 93 یعنی 93 سن ہجری میں، اور آپ کا سن وفات جو ہے وہ 179 یعنی 179 ہجری میں ہوا. اور آپ رحمت اللہ علیہ کی عظمت و شان یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حدیث کے اندر آپ کا ذکر فرمایا.
اچھا،
اور آپ تبع تابعی ہیں، صحیح قول پر آپ تبع تابعی ہیں، تابعی نہیں ہیں. اور آپ کو عالم مدینہ کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں اس کا ذکر بھی فرمایا، عالم مدینہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ مالکیوں کے بہت بڑے امام ہیں اور فقہ کے اندر آپ کا ایک بڑا مقام ہے.
صحیح.
اور آپ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 9 سال تک آپ کی شاگردی اختیار
کی. امام شافعی شاگردی،
امام شافعی رحمت اللہ علیہ، یعنی خود جو امام ہیں وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگردی اختیار کر رہے ہیں. پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر حدیث رسول بیان کیا.
کیا بات ہے، کیا بات.
اور امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر آپ کا نام، یعنی امام کے طور پر، محدث کے طور پر، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، حدیث کی کتاب موطا امام مالک کے نام سے آج بھی مشہور ہے، یہ موطا امام مالک یہ صحیح بخاری شریف سے پہلے ہے.
اچھا.
اور صحیح بخاری شریف سے پہلے، جس طرح آج ہم بخاری کے متعلق کہتے ہیں، بخاری شریف کے متعلق، کہ قرآن پاک کے بعد اگر صحیح کتاب ہے تو یہ بخاری شریف ہے.
ٹھیک ہے.
جب تک بخاری شریف نہیں تھی موطا امام مالک کا نمبر تھا.
سبحان اللہ.
موطا امام مالک کو یہ کہا جاتا تھا کہ قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح احادیث کی کتاب ہے تو وہ یہ ہے.
کیا بات ہے.
تو اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا پتہ چلا.
صحیح.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ انتہائی عاشق رسول.
واہ.
ایسے عاشق رسول کہ آپ کے پاس ایک مرتبہ انتہائی اچھی نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے. آپ نے وہ جتنے گھوڑے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے تعریف کی کہ بڑے اچھی نسل کے گھوڑے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا سارے کے سارے تم لے لو. سارے دے دیے،
سب دے دیے،
سب آپ کو دے دیے. انہوں نے کہا حضور ایک تو آپ رکھ لیں، یہ بڑی اچھی نسل کا ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، فرمایا میں تو کبھی سواری کرتا ہی نہیں.
اچھا.
کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری سواری کے قدم ہوں اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زمین.
اللہ اللہ اللہ, اللہ
اس مقدس زمین کے اوپر میں اس طرح کروں تو میں میرا دل نہیں.
کیا بات,
آپ رحمت اللہ علیہ آپ جوتا نہیں پہنتے تھے.
سبحان اللہ,
صرف اس وجہ سے کہ فرماتے تھے کہ میرے جوتے ہوں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سرزمین ہو.
سبحان اللہ,
اللہ اکبر, اللہ اکبر, اپنے قدم اور وہ خاک پر حسرت ملائکہ کو جہاں وضع کر.
سبحان اللہ,
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث, اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقہ کے اندر بھی بڑا مقام عطا کیا.
اللہ تعالیٰ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور آپ کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. سلسلہ اس کا اختتامی وقت ہے, میں یہ چاہوں گا کہ آخر میں اگر ہم یہ شعر بھی سن لیں, مجھے آفتوں نے گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا.
مجھے آفتوں نے گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا, مجھے آفتوں نے گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا, ہو کرم شہ زمانہ, ہو کرم شہ
ناظرین, اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کیجئے, نیک کام کیجئے, قرآن پاک کی تلاوت کیجئے, درود پاک کی کثرت کیجئے, دینی مطالعہ کیجئے, علماء کی صحبت میں بیٹھیے, آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, مدنی انعامات پر عمل کیجئے, انشاءاللہ عز و جل برکت ہی برکت ہوگی, دن میں برکت ہوگی, رات میں برکت ہوگی, گھر میں برکت ہوگی, کاروبار میں برکت ہوگی, کارخانے میں برکت ہوگی, دکان میں برکت ہوگی. اختیار کیجیے ان برکت والے کاموں کو اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے سلسلہ مغفرت کا سبب بنائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.